بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
نہ آغازی دارد نہ انجام خدا
اور وہ ذات کی جس کے لیے نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام وہ صرف ذات احدیت ہے
مسئلے دیگری کی مطرح کردیں در اون جلسے نقل آراء فلاسفه قدیم بود در باره کیهان و انسان
دوسرا مسئلہ جو گزشتہ جلسے میں مورد گفتگو قرار پایا وہ یہ کہ فلسفہ قدیم اور سائنسدانوں کی رائے عالم کے بارے میں
معنای ازلی و ابدی رو هم معنا کردیم یعنی بی نهایت
اور اس ذیل میں ازلی اور ابدی کا معنی بھی بیان کیا
نهایتا رسیدیم به عمر تقریبی ماه و ستارگان و خورشید و بیشتر به خورشید هم
اور بالاخره گفتگو یہاں تک پہنچی کہ خانهای سماوی آسمانی موجودات کی عمر بالاخص سورج کے بارے میں گفتگو تھی کہ اس کی عمر تقریبی کتنی ہے
وزن خورشید رو ہم گفتیم اگر یادتیم
خورشید یعنی سورج کے وزن کو بھی بیان کیا
چقدر بود 2 بلیون
البته اوامی یکی که بود بتا دیا کہ 2 بلین
تن
اس کا وزن ہے
گفته دانشمندان امروز رو هم در رد نظریه فلاسفه قدیم گفتیم
اور آج کے سائنسی دانشوروں کی رائے جو کہ فلسفه قدیم کے جو رائے تھی اس کے خلاف تھی اسے بھی ہم نے بیان کیا
نظریه قرآن در باره انسان و اجسام رو هم اشاره کردیم
اور قرآن انسان اور اجسام کے حوالے سے کیا ہمیں بتاتا ہے وہ بھی ہم نے بیان کیا
به طور اجمال
مختصر طور پر
حالا امروز یکی از آیاتی که راجع به انقراض عالم است و آیونی که قرقاری هستند او رو زیاد میخونند این آیت از شمس و کفرت
اون آیات میں سے کہ جو انقراض عالم کے حوالے سے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ سورہ مبارکہ تکویر کی بعض آیتیں ہیں
از شمس و کبرت
جیسے یہ سورہ تکویر کی ابتدا کی آیت کی از شمس و کبرت
خورشید به تیرگی و تاریکی می گراید و در هم نوردیده می شود اینو خوب گوش کنید مخواب معنی کبرت معلوم بشه
کبرت کا لفظ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی روشنی کا اختتام کی طرف جانا اور تاریکی کی طرف جانا اور اسے لپیٹ لیا جانا
لسان العرب معنا کرده کبرت شمس جمع ضوعها و لف کما یلف العمامه همچنانی که امامه در هم میپیچد اون هم در هم میپیچه خواهیم گفت یعنی چه ها زیباست قرآن
لسان العرب نے جو کہ لغات قرآنی کو بیان کیا ہے لسان العرب نے کفرت کا معنی بیان کیا ہے کفرت کا معنی انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ کفرت یعنی اس کی روشنی کا اختتام کی طرف جانا اور اسے ایسے لپیٹنا جیسے امامے کو لپیٹا جاتا ہے. یہ اس کا بھی بیان کیا ہوا مانا ہے تشریح بات میں.
و سے بار بیشتر این ماده در قرآن نیامده.
اور ماده کبرہ کہ جس سے کفرت کا لفظ آیا ہے یہ تین دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں.
یکبر اللیل علی النهار یک، یکبر النهار علی اللیل دو، سے از الشمس کفرت.
ایک آیت میں یکبر اللیل علی النهار اور دوسری آیت میں یکبر النهار علی اللیل اور یہ تیسری آیت ہے کہ جس میں اذا الشمس کفرت کہا گیا ہے.
پس معنای تکبیر در آیت چه شد؟ نور خود رو جمع می کند، اما اون وقتی که جمع می کند خاصیتی در درون این خورشید به وجود می آید که در هم پیچیده می شود.
پس کفرت کا معنی یہ ہوا کہ سورج کی روشنی کا ختم ہو جانا، اور ختم ہونے کے ساتھ ایک خاصیت اس سورج پہ یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لپیٹا جاتا ہے.
پس در کفرت دو معنی نهفته.
پس کفرت میں دو معنی پوشیدہ ہیں،
یکی نابودی روشنائی، دو به هم پیچیدگی که خوشی این جرم عظیم.
ایک تو روشنائی کا اختتام ہونا اور دوسرا اس کا لپیٹا جانا، یہ دونوں اس لفظ کفرت کے اندر پوشیدہ ہیں.
حالا یہ موجودی که دو بلیون 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 تن وزن داره، نحوه در هم پیچیدگی چگونه است از تصور ما خارج ها.
حالا ایک ایسا موجود یعنی اجرام سماوی میں سے ایک ایسا جرم کی جس کا وزن دو بلین 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 ٹن ہے، وہ کس طرح سے لپیٹا جائے گا ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے.
شما یہ اسلند رو میبینید بھائی چقدر چه بساطی را میاندازه.
بله آتش فشان کہ وہ اسلند میں جو آتش فشان فوران ہو چکا ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر سی چیز ہے، اور اس کا کیا حال ہو جاتا ہے جب وہ فوران کی کیفیت میں ہو.
خب حالا میخواییم برای روشن شدن این معنای کبرت از دانشمندان و نظریات اونا مقداری استفاده کنیم.
سو قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا ہے اذا الشمس کبرت، لسان العرب نے اس کا معنی بیان کیا ہے کفرت کے معنی کیا ہے. اب ہم اسے سمجھنے کے لیے دانشوروں کی آراء کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں.
دو مطلب بود، یکی این که نورش از دست میده، دو در هم پیچیده میشه. حالا راجع به این که چگونه نور رو از دست میدهد،
کفرت میں دو مطلب پوشیده تھے، ایک نور کا اختتام پذیر ہونا اور دوسرا اس کا لپیٹا جانا. اب ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا نور اختتام پذیر ہوگا.
مقدار انرژی که از خورشید بر زمین میتابد رو الان خواهیم گفت.
کتنے مقدار میں انرژی سورج سے زمین تک پہنچتی ہے روشنی کی شکل میں، اسے ہم بیان کریں گے.
ہر میل مربعی از زمین که انرژی خورشید بر او میتابد مطابق است با 4,690,000 اسب بخار. هر یک میل مربع
4,690,000
اسب بخار.
ایک مربع میل کا جو خطہ ہے زمین کے اوپر، مثلا ایک مربع میل کے اوپر 4,690,000 اسب، یعنی کہ بخار کتنا، ہارس بخار، ہارس پاور، ہارس پاور یعنی انرجی زمین پر پہنچتی ہے.
ہاس ہر میل مربع 4,690,000 اسب بخار خورشی به زمین انرژی میده.
پس ایک مربع میل کے اندر سورج جو انرژی دیتی ہے وہ 4,690,000 ہارس پاور انرژی ایک مربع میل کے اندر سورج دے دیتی ہے.
انرژی کل
690,000
انرژی کل سالانه که از این را به سیاره ما یعنی زمین میرسد چندین میلیون برابر تمام انرژی هاییست که بعد در سطح زمین از سوزاندن زغال سنگ نیروی اتم نفت گاز به دست چندین میلیون برابر.
پس اس کره زمین پر سورج سے حاصل ہونے والی انرژی کل زمین کے اوپر کئی ملین برابر ہے اس انرجی کا کہ جو خود زمین سے تولید ہوتی ہے، کہ جو مثلا گیس، تیل، کوئلہ اور لکڑیاں اور جن چیزوں کے ذریعے ایٹمی ریئیکٹرز کے ذریعے سے جو انرجی پیدا کی جاتی ہے وہ ان تمام سے جو انرجی پیدا ہو جاتی ہے اس سے کئی ملین گنا برابر
میلیون ها برابر و این زمین مقداری از این انرژی رو به خودش میگیره
اور سورج سے اتنے مقدار میں انرژی زمین کو حاصل ہوتی ہے اور زمین اس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھتی ہے
و قسمت اعظمش بین سیارات پخش میشه
اور اس کا زیادہ تر حصہ باقی سیارات کو چلا جاتا ہے.
این حرف دانشمندان امروزه،
یہ آج کے دانشور سائنسدان سورج کی انرژی کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے
چندین میلیون برابر تولید انرژی در عالم مقدارش به ما میرسه، مقدارش هم بین سیارات پخش میشه.
تو سورج سے جو انرژی حاصل ہوتی اس کا ایک مقدار زمین لے لیتی ہے، جو زمین پہ جو جتنے مقدار میں انرژی لے لیتی ہے وہ خود زمین سے حاصل ہونے والی انرژی سے کئی ملین گنا زیادہ ہے.
سوال از این آقایون، آقایان منشأ این انرژی عظیم چیست؟
سوال یہ ہے کہ اس عظیم انرژی کا منشأ اور منبع کیا ہے؟
چه ماده ایست که چنین انرژی تولید میکند؟
سورج میں وہ کیا ماده ہے کہ جو اتنے وسیع مقدار میں انرژی اس سے مسلسل انرژی افروزی کر رہا ہے؟
و خورشی بلیون ها سال که داره نور میده
اور یہ انرژی کوئی چند سالوں کا معاملہ نہیں ہے، کئی بلین سال سے یہ انرژی سورج دے رہا ہے مسلسل.
گفتیم 40 بلیون سال داره نور میده، 60 بلیون سال دیگه هم نور میده.
پچھلے درس میں کہا گیا کہ 40 بلین سال سے یہ سورج کام کر رہا ہے اور 60 بلین سال کام کرنے کی توانائی اس میں ابھی باقی ہے.
منشأ این انرژی چیز؟
تو یہ انرژی، اس انرژی کا منشأ کیا ہے؟
دانشمندان خواستن جواب بدن.
اس کا بھی جواب دیا ہے دانشوروں نے.
کتابی هست به نام چه میدانیم؟ زندگی و مرگ خوشی، زندگی و مرگ ستارگان، چه میدانیم؟ اول میگه چه میدانیم، اسم این کتاب ها زندگی و مرگ ستارگان.
ایک کتاب ہے اس کا فارسی میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ اس نام سے ترجمہ ہوا ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں، یعنی ستاروں کی زندگی اور موت، اس طرح سے اس کا نام ہے. ہم کیا جانتے ہیں پھر ستاروں کی زندگی اور موت،
یعنی بشر تو نمتونی بفهمی بله مرگی دارن ستارگان،
کہ اے بشر تمہارے لیے ناقابل فهم ہے. اگرچه کی واقعیت یہ ہے کہ ستاروں کے لیے موت ہے، وہ مر جائیں گے.
در اونجا خواسته به این سوال جواب بده،
تو اس کتاب میں اس سوال کا جواب دیا.
سوال چی بود؟
منبع اور منشا کیا ہے،
منشا این انرژی عظیم چیز، خواسته جواب بده. خار کردن.
تو اس سوال کا جواب اس کتاب میں دینے کی کوشش کی ہے.
او میگوید طبق محاسبات فیزیک ریاضی،
تو وہ کہتا ہے کہ میتھمیٹک فیزکس کے محاسبات کے مطابق
اگر خورشید با زغال ساخته شده،
اگر سورج کی تخلیق اس کوئلے کی ایندھن سے بنی ہوئی ہوتی،
یعنی این وزن که ما براش حساب کردیم، یعنی 2 بلیون تن زغال سنگ رو هم بریزید.
کہ چونکہ اس کا وزن ہم نے بتا دیا کہ 2 بلین ٹن، اتنے مثلاً آپ کیا کہتے ہیں کوئلہ جو ہے وہ ڈال دیں ایک جگہ پر، 2 بلین ٹن کوئلہ ایک جگہ پہ جمع کریں،
چنین انرژی از او بخواہیم بین 5 تا 6 قرن تمام.
اگر اس وزن کے کوئلے سے ہم اس طرح کی انرجی حاصل کرنا چاہتے تو 5 اور 6 قرن کے اندر ختم ہو جاتا ہے.
خورشیدی کہ انرژی خود رو از سرچشمه زیراتومی میگیرد. زیراتومی رو خواهیم گفت.
یہ زیراتوم کیا ہو جاتا ہے؟ زیراتوم
میگیم میگیم
یعنی ایٹم سے نہیں چھوٹا،
یعنی احتراقی که از هیدروژن و تولید هلیوم به دست میاد، این احتراق. این زیرا
هیدروژن و هلیوم که دونوں کے جلنے سے جو حاصل ہوتا ہے،
نه احتراقی که از هیدروژن به دست میاد که ماحصلش تولید هلیوم هم هست، تولید میکنه.
हाइड्रोजन का पांच
जब
तक ना उसे हीलियम बनता
है तो ये तो खराब ना करें, वेलेश को इन असल वर्ड ये बात है. साल हां मी तवानत इन खुर मिलियन हा साल मिलियन हा साल इन खुर्शीद बेमानद नूर बख्शी को.
تو اگر ہم کوئلہ سے یہ انرجی حاصل کرنا چاہتے تو 5 اور 6 قرن کے اندر ختم ہو جاتا، جبکہ سورج کی انرجی کئی 40 ملین سال سے ہے اور 60 ملین سال تک اس کے اندر ابھی باقی ہے.
میگه باید به دنبال این نظریه بریم که انرژی آفتاب از یک نوع احتراق به دست می آید و باید بپذیریم که این احتراق هسته‌ای که سوخت آن هیدروژن است و خاکستر هلیوم.
مگر همین قبول کرنا پڑے گا کہ یہ کوئلہ کے قبیل کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ انرجی پیدا ہوتی ہو، بلکہ یہ ایٹمی قسم کی کوئی چیز ہے کہ جس کے جلنے سے ہیلیوم پیدا ہو جاتا ہے اور جلنے کے نتیجے میں اس سے یہ انرژی پیدا ہو جاتی ہے.
خب به نظریه یه عقیده کیهان شناسان میگویند که منبع اصلی این انرژی هیدروژن که در سطح خورشید قرار داره،
که اخترشناسوں کی رائے کے مطابق اس کا منبع هیدروژن ہے جو کہ سورج میں پایا جاتا ہے.
این عنصر به طور دائمی داره مصرف میشه
اور یہ هیدروژن وہ عنصر ہے کہ جو مسلسل جل رہا ہے،
تولید انرژی میکنه،
اس کے نتیجے میں انرژی پیدا ہو جاتی ہے،
از مصرف او هلیوم به دست میاد
اور اس کے استعمال میں آنے کے نتیجے میں یعنی جلنے کے نتیجے میں هلیوم پیدا ہو جاتا ہے.
این هلیوم باز برمیگرده به داخل جرم خورشید، به اندرون خورشید،
اور یہ هلیوم بھی جلنے کے بعد کہیں اور نہیں جاتا ہے، اسی سورج کے اندر چلا جاتا ہے واپس،
و این عمل دائما فدائما تکرار میشه
اور یہ سرکولیشن کی شکل میں مسلسل جاری ہے
تا مصرف میکند مصرف میکند مصرف میکند تا خاتمه پیدا کنه.
اور اس طرح سے مصرف ہوتا رہتا ہے مصرف ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ختم ہو جائے.
خب اما میگوید اینی چه هیدروژن تبدیل به هلیوم میشه و هلیوم برمیگرده به اندرون کره و اندرون خورشید، این هلیوم برگشت داده در هر مرتبه‌ای که برمیگردد از مرتبه قبل غلیظ‌تره، سخت‌تره و غیر شفاف‌تره.
یہ ہائیڈروجن جلنے کے نتیجے میں جو ہیلیوم وجود میں آتا ہے اور وہ ہیلیوم واپس سورج کے اندر چلا جاتا ہے، یہ ہیلیوم جو واپس چلا گیا ہے اس ہائیڈروجن کی نسبت کی جو جل کے ابتدائی مرتبے میں ہے یہ ہیلیوم وجود میں آیا ہے، یہ اس کی نسبت غلیظ بھی ہے سخت بھی ہے.
درست شفاف نہیں،
شفاف نہیں ہے اس طرح سے.
ہر چنین عمل تکرار می شود بر سختی و غلظت افزوده می شود.
اب یہ جتنا بھی تکرار ہوتا جائے گا اور وہ واپس جاتا جائے گا اسی حساب سے اس کی شفافیت میں کمی آئے گی، غلظت میں اضافہ ہوگا،
یواش یواش نور کم میشه.
اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو نور کے لیے جس شفافیت کی ضرورت تھی وہ شفافیت کم ہونے کے نتیجے میں تیرگی پیدا ہوتی جائے گی.
اما انرژی در داخل مرکز خورشید بیشتر میشه.
لیکن انرژی میں کمی نہیں آئے گی، خود داخل خورشید میں انرژی میں اضافہ ہوتا رہے گا.
معلوم شد چه خبر میشه؟ یا سخته ها؟
پتا چل گیا کیا ہے وہاں پر یا مشکل ہے؟
از این حرفا اون محصل این حرفا رو بگیم، از این حرفا دو چیز استفاده میشه.
اب اس پوری طولانی گفتگو کا نتیجه دو چیزه هم،
به هر نسبت که تراکم هلیوم در داخل خورشید زیادتر بشه به همون نسبت تیرگی بیشتر.
سورج میں ہائیڈروجن جلنے کے نتیجے میں ہیلیوم وجود میں آتا ہے، وہ ہیلیوم واپس سورج میں چلا جاتا ہے، تو جتنے مقدار میں ہیلیوم زیادہ بڑھتا جائے گا اسی حساب سے شفافیت کم ہوگی، نتیجے میں سورج کی روشنی کم ہوتی جائے گی.
مسئلہ دوم این که ہائیڈروجن دائما فدائما مصرف میشه مبدل به ہیلیوم میشه برمیگرده تو خورشید.
اچھا یہ بھی بتا دیا کہ ہائیڈروجن مسلسل جل رہا ہے اور جلنے کے نتیجے میں ہیلیوم وجود میں آتا ہے، وہ ہیلیوم کہیں اور نہیں جاتا، سورج میں پلٹ جاتا ہے.
بعد میگه این دائما فدائما خورشید داره به خودش میپیچه. گوش کنید،
یہ اس عمل کے نتیجے میں خود بخود سورج اپنے اندر لپیٹا جاتا ہے.
ہیلیوم خاکستر مذاب به ہیدروژن برمیگرده غلیان،
اور ہائیڈروجن کے جلنے کے نتیجے میں ایک مائع کی شکل میں چیز وجود میں آتی وہ ہیلیوم ہے اور وہ پلٹ جاتا ہے سورج کی طرف، تو اس طرح سے لپیٹنے کا عمل اس کے اندر وجود میں آتا ہے.
ہائیڈروجن مصرف میشه میگه ہیلیوم برمیگرده، کجا برمیگرده؟ به یه منطقه مذاب، خودش هم مذابه.
کہ یہ پلٹ کے کہاں جاتا ہے؟ یہ پلٹ کے وہاں جاتا ہے جو بہ کے پہلے سے جمع ہوتا رہا ہے، اور وہی بہتا ہے جمع ہوتا ہے، بہتا ہے جمع ہوتا ہے.
اینجا حالا بهترین واژه برای رسوندن این مطلب کبرت.
اس سائنسی مطلب کو ادا کرنے کے لیے بہترین لفظ کبرت ہے.
قرآن مجید برای دگرگونی در درون و سطح خورشید، تحول و تغییر در درون سطح خورشید، لفظی که در اونجا به وجود میاد از این ماده استفاده کرده، از شمس و کبرت، هم کدر می شود هم به هم پیچیده می شود.
که سورج میں، سطح سورج میں اور اندرون سورج میں جو تغیرات رونما ہو رہے ہیں اس جلنے اور اس کے نتیجے میں ہیلیوم کا وجود مانا اور ہیلیوم کا جمع ہونا، اس کے نتیجے میں ان تغیرات کو ظاہر کرنے کے لیے بہترین لفظ کو فرات ہے، कि जिसके माने उसकी रोशनी का कदिर होना और बेरंग होना, इन कम रोशनी देना और फिर लपेटे जाने का माना भी है।
شمسو کبرد یعنی چه وقتی که آفتاب تیره گردد و در هم پیچیده شود حالا چجور میشه نمیتونیم تصور کنیم
تو اذا شمسو کبرد که معنی یه هوه که جب آفتاب اس کی روشنی تیرگی میں بدل جائے اور وہ لپیٹا جائے کس طرح سے ہے اس کی حقیقت کو تو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا
آیه دوم اذن نجومون کدرت این ستاره های زیبا که بعضیشون میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارن
که یه خوبصورت ستاره که جن کا فاصله کره عرض سے کئی میلیون سال نوری
میلیارد
سال نوری که بعض کا تو میلیاردها سال نوری فاصله ہے
یعنی چه؟ یعنی اگر شما مرکبی پیدا کنید که به سرعت نور حرکت کند میلیاردها سال طول میکشه که از اون حرکت کنی به زمین بیایی برسی میگه سلام علیکم
که اگر آپ کسی ایسے مرکب پر ستارے سے سفر شروع کریں کہ جو نور کی سپیڈ سے وہ چلے وہ مرکب اور اس میں آج سے آپ سفر شروع کریں تو بلین آف ایئرز گزرنا چاہیے تب جا کے آپ کرے ارض پا کے کہیں گے سلام علیکم
وقت نور سرعت در ثانیے چقدر ہے؟ جب سنے
نور کی سرعت کسی کو معلوم ہے؟
فزکس
پڑھنے والے بتا دیں
سی سد و شہر
سیکنڈ میں نا
باز همون حرفا اینجا میاد
کدیر روشنی کا ضد ہے یعنی چمکنے کا ضد کہ جب ستاروں کی چمک ختم ہو گیا
چه می شود حالا آیا اون چی که اتفاق می افتد همین است که اینا میگن خانم گفت نه یادتون باشه اینا هم داریم برای تقریب به ذهن میگیم میخواییم بگیم بابا اونها هم آمدن علمیگن تصویر کردن چیزایی رو
یا آپ کو میں بتا دوں کہ ستاروں کے بارے میں سورج کے بارے میں سائنسدانوں کے جو آراء ہیں وہ علمی اعتبار سے ان کے خیال اور تصور ہے کہ یہ ہوگا اور ضروری نہیں کہ وہ واقعیت ہو
اذن نجوم کدرت ستارہ بھی فرو
اور ستارے ان کی چمک ختم ہو جائے گی
و اذن کواکب تفرقت حالا فرق بین نجم و کوکب چیه بمانه اون خودش یه بحث جالبی داره
که قرآن نے ستاروں کے لیے ان قدرت کا لفظ استعمال کیا یعنی بے فروغ ہونا اس کی چمک کا نہ رہنا اور و اذا الكواكب
انتصرت
کواکب نجوم کے مقابلے میں ذکر ہو رہے ہیں پس یہ دو چیزیں ہیں کواکب کوئی اور چیز ہے نجوم کوئی اور چیز ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ خود خوبصورت اور طویل بحث ہے اسے فلاح کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی مانت
زمانی که کوکبها در هم شکسته شوند و پراکنده گردند
انتصرت کے معنی اسی یہی نثر ہے نا جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نظم اور نثر کا لفظ سنا ہے نثر یعنی منتشر ہونا الگ تو یہ جب یہ کواکب جب ایک دوسرے سے ٹکرا کے پخش ہو جائیں
ان وقتی کہ عروس رو میارن گل و نقل و اینا بر سرش اینطور میپاشن به این میگن نثار عرب به این میگن نثار گوش کنید اینا رو خیلی زدی ما
دلہن کو جب لایا جاتا ہے تو مٹھائیاں اور کھانے کی چیزیں हाथों से यूं उसके सर के ऊपर से फेंके जाते हैं, फूलों को भी मिला के फेंके जाते हैं, तो वो फैल जाते हैं। इसको अरबी में कहते हैं निसार।
وہاں بیٹھ جاتا ہوں نثار داریم جانمون نثار میکنیم حق میکنیم بابا
ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نا جان نثاری یعنی اس پر اپنی جان کو ایسے ٹکڑوں میں بانٹ دیں
یعنی جیسا سر اجبال میکنم رہا یا رہا
یعنی اس کے اوپر میں اپنی جان سے اختیار ہٹا کے آزاد ہو جائے یعنی اپنے وجود کو اس کے اوپر قربان کر دوں
ایلال کباب کبن تفرد چه وضعی به وجود میاد که میلیاردها کوکب در این فراخنای طبیعت رها میشن، یعنی قوه جاذبه، قوه دافعه، گریز از مرکز همه به هم میریزه.
که کیا حالت پیدا ہوگی اس وقت که جب کئی ملین کواکب ان کے لیے جو جذب و دفع کا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا، نتیجے میں یہ آزاد ہوں گے اور نثار ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے.
شمیشه. یہ کتابی هست به نام گذشته به آینده جهان.
ایک کتاب ہے دنیا کا گذشته اور آینده اس نام سے
آمده، یہ بحث تحقیقی خوبی کرده.
اس کتاب میں ایک اچھی تحقیق پیش کی ہے،
راجع به ستارگان حرف می داره. اینا خوب گوش کنید، تقریبا به صحبت قبل ها
ستاروں کے بارے میں
میگه ستاره وقتی به آخرین ذخیره ایدروژنی خود رسید و منابع خیش را به مصرف رساند منقبض می گردد.
کہتے ہیں کہ ستارے بھی جب ان کے ہائیڈروجن کا جو ذخیرہ ہے وہ آخری حصے تک پہنچ جائے، یعنی جل کے تمام ہو جائے، تو پھر وہ سمٹ جاتے ہیں.
میگیره مصرف میکنه، مصرف میکنه، مصرف میکنه، مصرف میکنه، تمام که شد منقبض میشه.
کہ ہائیڈروجن استعمال ہوتا رہتا ہے، استعمال ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سب ختم ہو جائے تو سمٹ جاتا ہے، ستارہ سمٹ جاتا ہے.
میخوام ازن اردال کواکب تسرت روی خود معناش معلوم بشه برای تقریبا.
یہ صرف آپ کے اذہان کے قریب کرنے کے لیے ان معانی کو پیش کرتے ہیں.
میگه کوچک میشه، کوچک میشه، کوچک میشه، کوچک میشه.
تو ہر ستارہ اس کی انرجی کے اختتام کے ساتھ اس کا حجم کم ہو جاتا ہے.
ہر اندازے کے کوچک می شود سرعت چرخی او بیشتر می شود علال باہدہ،
اور جتنا اس کا حجم کم ہوتا جائے گا اسی حساب سے اس کی سرعت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی.
شما یہ توپ رو چی کنی اینطور کنی بینید چقدر می چرخه، ہر چی کوچکتر بشه چرخش بیشتر.
کہ کوئی بھی جسم وہ اگر گردش میں ہو تو اس کی جسامت بڑی ہوگی تو اس کی سرعت میں کندی ہوگی، لیکن اگر اس کی جسامت کم ہوگی تو سرعت تیزی کے ساتھ ہوگی،
چرخش بیشتر علال قاعده. خب و بعد میگه شتاب اونقدر زیاده که رها میشه.
تو وہ اس چرخش میں یعنی اس کی حرکت میں سرعت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو مدار ہے اس سے نکل جائیں گے
و بعد منفجر میشه.
وہ جب مدار سے نکل جائے کسی اور سے ٹکرا جائے تو اس میں دھماکہ ہو جائے گا.
شہابای آسمانی، سنگبارای آسمانی، همینه دیگه. خب اما میگه میدونید چقدر عمر این انفجارتون میکشه؟ کمتر از یک دقیقه. یک ستاره با اون حجم کمتر از یک دقیقه نابود میشه.
کہتا ہے کہ یہ اگر مدار سے نکل جائے اور کسی ستارے سے ٹکرا جائے تو اس میں دھماکے کی عمر جو ہے وہ ایک منٹ، ایک منٹ سے بھی کم، ایک منٹ میں تباہ ہو جائے.
یک دقیقه انفجار تمام،
ایک منٹ میں وہ ٹکرا کے دھماکہ ہو جائے گا اور ختم.
اینا حالا به درد انقراض عالم هم میخوره، به درد خود زمین هم میخوره. خواهیم گفت وضعیت
که زمین کا انقراض کس طرح کا ہوگا اسے سمجھنے کے لیے بھی یہ بحث مفید ہے.
تا اینجا برا آسمون ها، تا اینجا برا آسمون. و از الجبال سیرت، کوها متلاشی میشن.
و اذا الجبال سیرت، جب پہاڑ متلاشی ہونا جیسے کسی
و به صورت گرد و خاک در عذاب پراکنده میشن،
چھوٹے چھوٹے ذرات میں تقسیم ہو کر گرد و خاک بن کے افق عالم میں تقسیم ہونا.
و در آیه دیگر و تکون الجبال کالعهن المنقوب،
کہ اور پہاڑ گھالے کی طرح سے بن جائیں گے جیسے اون
مانند پشم حلاجی شده از هم جدا،
جیسے اون کو مشین میں ڈال کے نرم کر دیا جاتا ہے تو اس کے جو گالے کی کیفیت ہوتی ہے اس کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ. ایک اور آیت میں اس طرح ذکر ہوا ہے. درست،
وضع کوہای عالم هم این چنین میشه.
اس زمین پر جو پہاڑ ہیں ان کے بارے میں یہ بتا دے کہ ان کی حالت یہ ہوگی،
مبدل به گرد و خاک میشه.
یہ پہاڑ نہیں رہیں گے، گرد اور خاک کی شکل میں تبدیل ہو جائے.
تصور کو نہیں یعنی چھے
بشر اس کا تصور کر سکتا ہے کہ اتنے سارے جو پہاڑ ہیں یہ گرد و خاک میں تبدیل ہو جائیں.
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، دریاها مشتعل بشن، آتش بگیرن.
آتش اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب مشتعل ہو جائے، یعنی جیسے آپ پکڑ لیں.
ایک آیه دیگر، اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اون وقتی که دریاها منفجر بشن، یعنی موانع بینشون برداشته بشه، به هم پیوسته بشن، همه دریاها با اقیانوس‌ها به هم پیوسته بشن.
ایک اور آیت میں اذا البحار فجرت کا لفظ ہے. فجرت کے معنی یہ ہے کہ سمندروں کے درمیان جو موانع اور رکاوٹ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر سمندر اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، وہ موانع اور رکاوٹیں جب ہٹا دی جائیں گے تو یہ سمندر اس سمندر سے ٹکرا جائے گا. اس ٹکرانے کی کیفیت کو فجرت کہتے ہیں.
ان آیات از آیات اس کے نہیں فہمیم کہ بابا دو سوم عالم آب ان ہم به هم متصل بشن باز آتش بگیرن، یعنی چی؟
تو کره ارض میں دو تین چوتھائی حصہ پانی کا ہے اور یہ سب پانی ایک دوسرے سے ٹکرا جائے پھر اس میں آگ لگے تو کیا ہو جائے گا، ہمارے لیے ناقابل تصور ہے.
آقای در کتاب پیدایش و مرگ خورشید، یک کتاب دیگه است،
ایک اور کتاب ہے سورج کی پیدایش اور موت اس نام کی.
درست، ما در اون قبل گفتیم هر چی هیدروژن مصرف بشه عزت بیشتر میشه، یادتونه؟ الیوم وارد میشه و قلیز تر.
ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ سورج میں ہائیڈروجن جل کے ہیلیوم موجود میں آتا ہے اور وہ ہیلیوم جمع ہوتا رہتا ہے، اور جتنے مقدار میں زیادہ ہیلیوم جمع ہوتا رہے گا اس کی روشنی میں کمی آتی رہے گی.
ایشون میگه حرارت خورشید با گذشت زمان و مصرف ہائیڈروجن و تبدیل او به ہیلیوم حرارت بیشتر میشه.
وہ کہتا ہے کہ بلے یہ ہیلیوم کے بڑھنے کے نتیجے میں فروغ میں کمی آئے گی، روشنی میں کمی آئے گی، لیکن حرارت میں کمی نہیں آئے گی، حرارت بڑھ جائے گی.
حرارت در درون بیشتر، میگه در اون هنگام که مقدار هیدروژن جرم خورشید نزدیک به اتمام برسه این انرژی حرارتی تقریبا 100 برابر امروز خواهد داد.
که جب اس کے سورج کے اندر جتنا ہائیڈروجن ہے وہ اختتام تک پہنچ جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی، تو حرارت اس کے اندر اتنی بڑھ جائے گی کہ آج سورج سے جتنی حرارت زمین تک پہنچتی ہے اس سے 100 گنا زیادہ حرارت پہنچے.
الان 40 درجه سانتیگراد 100 برابر بشه میشه 4000 درجه سانتیگراد، چه خبر خواهد شد؟
اگر 40 سانتیگراد کے آگے 100 کے دو تو 4000 سانتیگراد تک پہنچ جائے گا، 4000 ہوگا نا.
یه موقعی در دانشگاه ها بحث از انجماد زمین بود و یخ زدن زمین.
کسی زمانه میں در یونیورسٹیوں میں زمین کے منجمد ہونے اور برفیلے ہونے کی بات ہو رہی تھی.
بحث میکردن که آقا حرارت تمام میشه زمین ها همه چیز یخ میزنه انجماد من
کبھی اس طرح سے بحث کرتے تھے کہ حرارت میں کمی آتی جا رہی ہے اور زمین آہستہ آہستہ اس میں برف بڑھ جائے گی اور ایک دن وہ آئے گا کہ پوری زمین منجمد ہوگی
ہم بولیں تو مصرف میکنے تمام میشے
یہ نظریہ بھی اس فرضیے پر مبتلی تھا کہ سورج کی روشنی کم ہوتی جائے گی وہ سمجھتے تھے سورج کی روشنی کم ہونے سے اس میں برودت یعنی ٹھنڈک میں اضافہ ہو جائے گا
ہمیں منجمد اما امروز اومدن میگن نه بابا اون نیست اشتباه بوده
لیکن آج وہ فرضیہ غلط ثابت ہو چکا ہے اور آج کے دانشور کہتے ہیں کہ نہ روشنی کم ہونا ایک میٹر ہے اور حرارت کا کم ہونا یا زیادہ ہونا وہ کوئی اور میٹر ہے ان دونوں کو مکس نہ کریں
اگر بنا باشد درجه حرارت خورشید 100 برابر بشود ببینید چی میشه
تو 40 سینٹی گریڈ سے یہ حال ہے 4000 سینٹی گریڈ تک اگر حرارت پہنچ جائے تو کیا ہوگا
وہ میگه دیگه آب ہی نمیمونه
4000 سینٹی گریڈ حرارت اگر زمین تک پہنچے پھر پانی کہاں بچے گا
میگه قشرهای جامد به احتمال زیاد همه ذوب میشن
اور وہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو جامد چیزیں آج ہیں جیسے پہاڑ پتھر اور یہ سنگلاخ یہ سب چیزیں پگھل جائیں گی
اجسام نمیتونن موجود داشته باشن
نتیجه میں اجسام باقی نہیں رہیں گے
به انسانی نمیمونه
ظاہر ہے جب چٹان نہ رہے تو انسان کہاں رہیں گے
دریا آتش گرفته
اور آگ دریا سمندر بھی آگ پکڑ لے گی
وقت چه خواهد شد نمیتونه خب پس ببینید نحوه انقراض رو ترسیم کردن ازر به حال و سجرت هم گفتیم با این نظریه ولی اینا حقیقت نیست
پھر ہم نے ذلبحار و سجرت کا معنی اس نظریے کے مطابق پیش کیا پھر آخر میں آگا کہتا ہے کہ نہیں یہ حقیقت نہیں ہے ہاں یہ ذہن میں رکھیں
اونا گفتن این میشه اما قرآن چی میگه اونا میگن به تدریج مصرف میشه
سید؟ سائنسدان تو کہتے ہیں کہ یہ سب کام تدریجن ہوگا آہستہ آہستہ ہوگا
حرارت به تدریج به 100 درجه برابر میده
اور سورج کی روشنی تدریجاً کم ہوگی حرارت تدریجاً اضافہ حرارت میں تدریجاً اضافہ ہوگا
اینا میگن با اون حرارت که میاد یواش یواش آب دریاها غلیان میکنه وجود میاد و میشه
تو وہ کہتے ہیں کہ حرارت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی سورج کی اسی حساب سے زمین پر موجود جامد چیزیں پگھلتی جائیں گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دریا کے سمندروں کا پانی جو ہے سب ختم ہو جائے گا
میگه به تدریج این چنین میشه ولی از آیه ما تدریج نمیفهمیم از البهار و سجر دفعتن هست بغتتن هست اچھا. نه در طول زمان
یہ کہتے ہیں تدریجن ایسا ہوگا جبکہ آیت کے لفظ پر غور کریں تو تدریج سمجھ میں نہیں آتا ہے اذا الجبال سجرت جب پہاڑ گرد غبار بن کے اٹھ جائیں گے تو یہ تدریجا تھوڑی ہوگا ایک ساتھ ہوگا
اینا میگن به احتمال غیب شد کل اجسام ذوب میشن ولی قرآن اینا نمیگه اذا الجبال سجرت
که ہاں که دوسری بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کی رائے یہ ہے کہ پہاڑ پگھل جائیں گے قرآن پگھلنے کی بات نہیں کر رہا ہے قرآن پہاڑ کے بارے میں گرد و غبار بن کے اڑنے کی بات کرتا ہے تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں
خب میخوایم حالا چی بگیم میخوایم بگیم با ما نمیفهمیم صاحب
ابھی ہمیں کیا کہنا ہے آپ کہہ رہے کہ مردانہ کہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہونے والا ہے
وہ چاہم کہ گفتیم برای تقریب به ذہن بوده
جو کچھ سائنسدانوں کی رائے پیش کی ہم نے اسے نہیں پیش کیا کہ بس آئندہ ایسا ہوگا واقعا
نحوه تحول تغیری که به وجود میاد خواستیم بگیم
سائنسدان کس طرح سے سوچتے ہیں ان کے آراء کس فرضیوں کے اوپر مبتنی ہیں وہ ہم نے ذکر کیے صرف تقریب ذہن کے لیے، نہ یہ کہ آئندہ عالم ان کی رائے کے مطابق اس میں تغیرات رونما ہوں.
ما هیچ وقت نمی توانیم قرآن را ارائه کنیم بر فرضیه ها
اور
نظرات علمی،
اور کبھی بھی کوئی بھی اگر ایسا کرے کہ قرآن کی تفسیر سائنس کے فرضیوں کے مطابق کرے تو یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، کیونکہ فرضیے تو ٹوٹتے رہتے ہیں.
یہ موقع میگفتن دنیا منجمد میشه.
اگر سائنس کے فرضیے کے مطابق قرآن کی تفسیر کریں تو سائنس تو ایک زمانے میں یہ کہتی تھی کہ زمین منجمد ہو جائے گی، برف جم جائے گی.
امروز میان میگن نه منجمد نمیشه.
آج اس کا الٹ ہو کر نہ صرف یہ کہ برف نہیں جمے گی بلکہ جو جامد ہیں وہ بھی پگھل جائیں گے.
حالا ما باید منتظر باشیم ببینیم علم به کجا میرسه.
لیکن در این حال علم سے دور نہیں رہنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ مسلسل علم میں فرضیے بدلتے رہتے ہیں، نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں، ان سے مطلع رہنا چاہیے.
خب آقا مسئلہ چیه؟ میخوایم یک این مسئلہ انقراض عالم رو به شکل تفصیلی بفهمیم.
تو اگر ہم انقراض عالم کو تفصیلا سمجھنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟
اگر کسی میخواد اونا رو نگاه بکنه حرفای قبلی رو احلم به من،
اگر کوئی سائنسدانوں کے آراء کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے شوق سے،
ولی فرضیہ رو نمیشه بشه اعتماد.
لیکن سائنسی فرضیوں پر اعتماد کر کے انقراض عالم کے بارے میں رائے دینا صحیح نہیں.
بله برای تقریب به ذهن خوب بود.
بله دماغ کھولنے کے لیے مثلا
عنوان ایک حرف علمی قبول داری
کہ سائنس کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے آگاہ رہنے کے لیے بہت اچھا ہے، مطالعہ کرنا چاہیے.
با. در قرآن فقط لفظ تکویر خورشید آمده، از شمس و کفرت بیشتر از این نیست. حالا کیفیت چگونه است؟
قرآن میں اذا الشمس کورت، کورت کا لفظ سورج کے لیے استعمال ہوا ہے، کورت کا معنی کیا ہے وہ بتا دیا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے تفسیر کہیں نہیں ہے، تفصیل کہیں نہیں ہے.
اذا الكواكب انتثرت، کوکبها آن نثار بشن یعنی فرو بریزن، پخش میشه میاد پایین، چه جور میشه نمیدونی.
کواکب کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ وہ ان کا جو جذب و دفع کا نظام ہے وہ ٹوٹنے کے نتیجے میں منتشر ہو جائیں گے.
عزت بہار و سوچ جرد چجور نمی فهمی.
اور سمندر آگ پکڑ لیں گے کس طرح سے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے.
عزت جبال و سوچ جرد چگونه میشه.
پہاڑ بادل بن کے اڑیں گے، سوری یہ گرد غبار بن کے اڑیں گے، کس طرح سے ایسا ہوگا یہ ہمارے لیے ابھی ناقابل فہم ہے.
اصل قضیه رو قرآن گفته، تفسیر رو نداره.
تو قرآن نے اصل واقعے کو ذکر کیا ہے، لیکن وہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوگا، کیفیت وقوع اسے بیان نہیں کیا ہے.
ای کاش 25 سال خانه نشین نمیشد.
کاش کہ جس کے پاس علم تھا اسے 25 سال تک خانہ نشین نہ کرتے.
و ای کاش آدم هایی بودن که سوالگر بودن.
کاش کہ اس زمانے میں علوم کے بارے میں سوال کرنے والے سائل ہوتے، بالوں کے بارے میں نہیں، علوم کے بارے میں.
علی مرتضی فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، یکی بلند میشد از شمس و کبرت سوال میکرد، از نجوم و کدرت سوال میکرد، از وحوش و حشرت سوال میکرد، از کواکب انتثرت سوال میکرد.
کاش که جس وقت حضرت نے فرمایا کہ کوئی ہے جو سوال کرے، تو اس وقت کوئی کھڑا ہو کر یہ پوچھ لیتا کہ از شمس و کبرت کے معنی کیا ہے مولا، تو آپ بیان فرما دیتے.
آنچه که مهم است این است که آنچه که اتفاق میفته دفعی است.
اور جو مهم بات ہے آج کی گفتگو کا محاصل بھی تقریبا سمجھ لیں کہ سائنسدان تدریج کے قائل ہیں، جبکہ قرآن کی آیتیں تدریج نہیں کہتی ہیں، قرآن کی آیات سے دفعتاً رونما ہونا سمجھ میں آتا ہے.
و اما نحوه چگونه است مهم،
لیکن کیفیت کیسی ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے.
وقتی آیه در قرآن هست این رو به من تذکر میده، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم.
मैंने अपने अपने अपनी मखलूकात में जमीन और आसमान की तखलीक के वक्त या खुद उनको बनाते वक्त उन्हें गवाह नहीं ठहराया है कि तो उनके सामने हुआ हो।
حالا میخوایم یه قدری آیات رو بخونیم. زودم تموم انشاءالله.
اب کچھ اور آیات ہیں انہیں پڑھیں گے اور زیادہ ٹائم نہیں لیں گے انشاءاللہ.
این آیات یه قدری وسیع تر داره نگاه میکنم. اون آیات که گفتیم به شکل خاص آیات طور دیگر.
اچھا وہ آیات جو سورہ تکویر کی پڑھی گئی اس میں فوکس کر کے سورج کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، پہاڑ کے بارے میں، نجوم کے بارے میں، کواکب کے بارے میں بتا دیا، اور اب جو آیات ہم پیش کر رہے ہیں وہ عمومی شکل میں ہے اس کا بیان.
یہ قدری مرتبہ طے میکنے ہیں،
ظاہرا آیات مراحل شاید ان آیات میں مراحل انقراض سمجھ میں آ جائے، اختتام عالم کس کس طرح سے رونما ہوگا، مراحل کیا ہوں گے وہ سمجھ میں آ جائیں.
وَسُوِيَّ از زمین شروع کنیم. وَسُوِيَّرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابًا. یعنی کوه‌ها به حرکت در میان و همچون سراب به چشم میبرن. سراب یعنی چیزی که حقیقت نداره. شما بعضی از جا بعد از ظهر گرما از یک گردنه چی میشید نگاه میکنید میشید عجب بساطیه، هرچی ندونید میگید چی نیست. و سویرت الجبال فقامت سرابا، به این حد میرسد که انسان فقط سراب میبیند، هیچ چیزی در دست انسان قرار نمیگیرد.
قرآن نے کہا کہ سویرت الجبال فقامت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، چلایا جائے گا، سرعت میں لایا جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ سراب بن جائیں گے. سراب کو آپ جانتے ہیں کہ آب نما نظر آتا ہے لیکن وہ پانی ہوتا نہیں ہے. کسی پہاڑ اونچائی سے اگر دیکھیں کہ گرمی کے وقت، دوپہر کے وقت، تو وہ زمین پر حرارت پہنچنے کے نتیجے میں کچھ بخارات اڑتے ہیں، وہ دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے وہ پھر دور ہو جاتا ہے. تو پہاڑ اس طرح سے ہو جائیں گے.
خب چجور میشه این طور اتفاق بیفته؟ و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، یک تصادم عجیب
که زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور یہ ایک دوسرے سے ایک اچانک ٹکرا جائیں گے.
کوہ از جا کندے میشن، در ہم کوبیدے میشن.
پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھائے جائیں گے اور ایک دوسرے سے یہ ٹکر لیں گے.
انقدر شدت به هم خوردن زیاده که فکانت سرا.
یہ اتنی شدت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکر لیں گے کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا اور سراب بن جائیں گے.
ہیچ علم نمیتونه این بخش رو تصور
کنه. اور کوئی علم اس حصے کی تصویر کو پیش کر کے کس طرح سے ایسا ہوگا، کوئی علم ایسا نہیں ہے.
یک تصادم یک دکتن دکا به حدی برسد که فکانت سراب.
کہ ایک شدید تصادم، ایک طاقتور ٹکراؤ کہ جس کے نتیجے میں یہ پہاڑ ذرات میں تبدیل ہو جائیں اور وہ سراب بن جائیں.
بعد ہم کہ فروکش میکنه اگر باشه. فکانت الجبال کثیبا مهینا، یعنی بعد نگاه میکنی میبینی یک تله شن نرم به جا.
کیا بات ہے، این جنباله هم بلیتے
تقریبا
کہ اور یہ پہاڑ جو پہاڑ تھے ٹکرا کے نابود ہونے کے بعد جب آپ اسے دیکھیں گے تو ریت کا ایک ذخیرہ جمع ہو چکا ہے.
همین در آتش فشان ایسلند ہوا رو که شما نگاه میکنی هیچی نیست، بعد میبینی ماشین ها که راه میرن از گرد و غباری به پا میکنن.
که
ٹرانسلیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن جب گاڑیاں چلتی ہیں تو ایک گرد و غبار اٹھتا ہے اس کے نتیجے میں، گاڑیوں کے حرکت کے نتیجے میں.
و بعد چه خواهد شد؟ این کوه چه جور میشه؟ و تکون الجبال کالعهن المنقوش.
اور ایک اور آیت میں کہا گیا ہے کہ پہاڑ اون کے گالے کی طرح بن جائیں گے.
در یہ آیے دیگه و بست الجبال و بسا فکانت هواء منبثا. این عجیبه که به شکل گرد و خاک در میان در فضا پراکنده میشه.
ایک اور آیت میں اس طرح سے ہے کہ یہ پہاڑ گرد و خاک کی شکل میں فضا میں پخش ہو جائے گی.
چه میشه نمیفهمیم ها، قرآن داره پرده برداری از یه حقیقتی میکنه، اما کیفیت این تحقق چگونه از اصلا نمیفهمیم.
قرآن نے یہ تو بیان کیا کہ پہاڑوں کے ساتھ یہ پیش آنے والا ہے، لیکن کس طرح سے پیش آ جائے گا وہ کیفیت پھر بیان نہیں ہے.
بعد به کجا میرسد این وضعیت کوتاه، این تصادمی که به وجود آمده هیچ اثری ازش نمونده در نهایت،
که نهایتاً یہ جو ٹکرا کے گرد و غبار اور یا ریت کا ٹیلے بننا، یہ نہایتاً ان کا کوئی اثر باقی نہیں بچے گا.
مت حضرت مولا، حضرت مولا راجع به همین وضعیت یک جمله عبارت
ہے. اس وضعیت کے بارے میں حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام سے ایک جملہ منقول ہوا ہے،
نجر
بلاغا میں ہے.
وَتَدُكُ سُمُّ الشَّوَامِخ، این کوهای مرتفع آنچنانی به هم میخورن.
حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ مضبوط اور سر پہ فلک کشیدہ پہاڑ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے. تدک کو وہی ٹکرا جانا.
وَسُمُّ الرَّوَاسِخ، سنگ های سخت محکم نابود میشن.
اور سخت محکم چٹانے نابود ہو جائیں گی.
فیسیر سلدها سرابا رویا، سخت های محکم های سراب میشن.
کہ ٹکرانے سے پہلے یہ چٹانے تھی، ٹکرانے کے بعد سراب ہے، کچھ نہیں بچا ہے.
حالا چجور میشه؟ بعضی ها خواستن از یک آیه یک استفاده بکنن که زلزله‌ای به وجود می آید که این کوه ها رو از جا می کنه و بر هم می کوبه. حالا شدت این زلزله چقدر است نمی دونیم.
بعض نه اس طرح سے تصویر پیش کی ہے ایک شدید زلزلہ آ جائے گا اور اس زلزلے کے نتیجے میں یہ پہاڑ اپنی جگہوں سے اکھڑ جائیں گے اور اکھڑ کے ایک دوسرے سے شدت کے ساتھ ٹکرا جائیں گے.
تصورش مشکل ہے. ان آیت چیئے؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیلا.
وہ دن آیت
استفاده بروز یک زلزله عظیمی کردن که کوه ها رو از جا میکنن. حالا چند رشتره؟ 100,000 رشتره؟ 200,000 رشتره؟ نمیفهم.
که اس آیت سے جو ابھی تلاوت کی گئی، بعض نے ایک شدید زلزلہ کا استفادہ کیا ہے اور وہ زلزلہ کتنے رشتر کا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. بالے کہ وہ 1,000 ریکٹر کا ہوگا، 2,000 ریکٹر کا ہوگا، اس سے زیادہ ریکٹر کا ہوگا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اتنا شدید ہوگا کہ پہاڑ اچھل کے اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے.
چمیشے نہیں دربارے خود زمین. کلا اذا دکت الارض دکا، زمین در هم کوبیده میشه و صاف صاف میشه.
اور ایک اور آیت میں خود زمین کے بارے میں ہے کہ زمین ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گی.
کیفیت چگونه است نمیدونم.
یه خبره قرآن کی دی ہوئی کہ ایسا ہوگا، ہوگا تو لیکن کس طرح سے ہوگا یہ بیان نہیں ہے.
اما فراق آسمان بینها کار داری برد، فراق و آسمان،
اما کرات آسمانی
از روایات از آیات استفاده میشه، یک بینظمی عمومی در سراسر کهکشان ها وجود.
بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو کہکشانوں میں جو نظم اور ایک سسٹم حاکم ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ نظم ٹوٹ جائے گا.
اضطراب بی نظمی مخصوص زمین نیست، کہکشان ها مبتلا.
تو یہ بے نظمی صرف یعنی زمین کا نظم ہی درہم و برہم نہیں ہوگا، کہکشانوں میں ہی بد نظمی ہوگی.
یوم تمور السما مورا، یک بینظمی عمومی در کل آسمان به وجود میاد. بینظمی
که
از هر سو اضطراب داشتن،
که ایک وہ دن که جب آسمان هر طرف سے یعنی تھر آ جائے گا، ایک بینظمی عمومی وجود میں آ جائے گی.
این کهکشان رایشی 100 میلیون خورشید داره ما. بله. ببینید چه خبره. همه اینا در هم میریزه.
ای جو هماری نظام شمسی هی، اسی نظام شمسی میں آکے رہے کہ سو
نظام شمسی
کهکشان رایشی، ہاں کیا کہتے ہیں کهکشان میں 100 بلین سورج ہیں. یہ سب اگر ٹکرا جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟
فقط همین کهکشان امران،
کهکشان شیری،
رای شیری، این هم بساطه.
ملکی کیا کرده ملکی ملکی
ملکی
یوم تمور السما مورا،
یہ جو ملکی وے ہے یا گلیکسی جسے کہتے ہیں، یہ اسی کے اندر 100 ملین سورج ہیں. اگر یہی ٹکرا جائیں تو کیا عالم ہوگا؟
این تومار رو دیدید؟ کاغذ رو که اینطور میپیچن لطفش میکنن، این هم هست دیگه. به این میگن در نور دیدن.
همه تمام رو
نه نه
لپیٹ نه که آپ کسی چیز کو جب لپیٹ لیتے ہیں اور اسے زور سے نچوڑتے ہیں،
این دیگه یوم نجم سما کتک سجل کتب،
وہ دن کہ جب ہم آسمانوں کو کیا اس کو لپیٹ لیں گے، لپیٹنا نہیں اس نچوڑ لیں گے، ہاں نچوڑ لیں گے، جس طرح سے کتابوں کے اوراق کو نچوڑا جاتا ہے.
حالا ببین بخواد 100 ملیون خورشید رو در هم بد قدرت رو ببین بشر، میخوای چی بگی تو؟
قدرت خداوندی کو دیکھیں.
میلیارد ها کوکب، ستاره، میلیون ها خورشید، همه اینا رو در هم بپیچه.
که اس کے کچھ مامور، خدا کے مامور یہ کام کریں گے، وہ کئی ملین سورجوں کو اور کئی ملین جو ستارے ہیں ان کو ایک ساتھ نچوڑ لیں گے.
در چقدر وقت؟ در اتن.
اور یہ نچوڑنا بھی ایک دفعے میں ہوگا.
چجور از سمامون فترت آسمان رو پاره میکنه.
اور ایک اور آیت میں ہے کہ آسمان کو ہم شگاف ڈال دیں گے، اسے پھاڑ دیں گے.
کوها که اونطور، کوها که اونطور، آسمان ها که اونطور، دریاها که اونطور، چه می شود؟ زمین که اونطور،
زمین کے بارے میں بتا دیا اور پہاڑوں کا حال معلوم ہوا، سمندروں کا کیا حشر ہونا ہے وہ بیان ہوا، کہکشانوں کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے وہ بیان ہوا، اور آسمان کے بارے میں بتا دیا.
چمی شبه یوم تبدل الارض قیل الارض و السماوات، دیگه این زمین اون زمین نیست، این آسمان اون آسمان نیست، تبدیل شده.
اور وہ دن وہ ہوگا کہ جب زمین کو تبدیل کر کے کچھ اور زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی کچھ اور آسمان ہوگا.
یعنی ہمیں یک جا میکنی؟ نبی فهمم.
تو یہ جو تغیرات رونما ہوں گے اور زمین اور آسمان درہم ہو کے درہم پیچیدہ ہو کے
اجل سما کے سید سجل للکتب، یعنی تو ہمیں یک جا
کیا ایک دفعے میں ہی یہ سب اس طرح سے مروڑے جائیں گے؟
نمی فهمم. آیا نورشون از دست میدن؟ نمی فهمم. آیا ریز ریز میشن؟ نمی فهمم.
کس طرح سے ایسا ہوگا کہ یہ زمین وہ زمین نہ رہے اور وہ آسمان بھی کچھ اور آسمان بن جائے؟
چه خبر میشه؟ چه خبر میشه؟ چه قدرت؟
عرض اون روز هم هست غیر بله
بله زمین نابود نمیشه، اون باز که مثل چیز میشه زمین نابود نمیشه
تو باید برو الارض و غیر
از و سماوات از اما در راه یادتون باشه یادتون باشه
آسا من پوچھا که زمین تو ہوگی لیکن یہ زمین نہیں ہوگی اور آسمان بھی یہ آسمان نہیں ہوگا
طور دیگر میشه خورشید هم
سب چیزیں ہوں گی لیکن یہ نہیں ہے جو یہ سسٹم ہے یہ سسٹم ختم
یادتون باشه این معنیش نیست اونها نابود میشه
ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو کہ ہو کا عالم ہو
نه خورشید هست اما کبرت نجوم هست اما کدرت جبال هست جبال سوگرت بله زمین هست اما تغییر داره
بله یعنی پہاڑ تو خوب وہ گرد و غبار بن کے اڑ جائیں گے زمین رہے گی لیکن اس شکل میں نہیں جو ابھی ہے سورج بھی رہے گا لیکن وہ ویسا سورج نہیں جیسا ابھی ہے اس وقت کسی کوئی اور سورج ہوگا کیونکہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی تو اسی طرح سے یہ سب چیزیں متغیر ہو جائیں گی
بخص فل قمر فجمع الشمس والقمر این فاصله ها ظاهرا از بین میره
چاند خسوف کی حالت میں ہوگا یعنی اس کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سورج اور چاند کے درمیان جو ابھی فاصلہ ہے یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فاصلہ بھی وہی نہیں رہے گا
حالا وقت چی میشه؟ چی میشه؟ همه اینها رو انسان درک میکنه این بشر حیران در اون وضعیت
میمونه؟
بله چه بچه به سرش میاد بله لااقل ابتدای در لحظات
که یه بشر کم از کم ان تغیرات کے رونما ہونے کے ابتداء امر میں کم از کم سب کو دیکھے گا ایسا ہونے والا ہے اس کو ہوتا ہے
یقول الانسان یومئذ این المفر چه زیبا
کہ اس دن انسان اس دن کا موجود انسان کہے گا کہ بھاگ کے کہاں جاؤں
یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزن راه فرار نیست
خواهش اس کی ہوگی کہ کہاں بھاگ جاؤں لیکن نہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ہے
خب تا اینجا چی گفتی؟ انقراض آدم و انشاءالله هفته بعد وارد میشیم به مبحث نخصوم که اون هم مرتبه ایست ببینیم اونجا چه میگه و اجمالا بگویم ما دو نخصوم داریم یک نخصوم برای اماته است یک نخصوم هم برای احیا
خب انقراض عالم که گفتگو آخر تک پہنچ گئی اگلے اتوار کو انشاءاللہ نفخ سور کے بارے میں یعنی سور پھونکے جانے کے بارے میں گفتگو ہوگی اور حضرت کون جو سور پھونکیں گے اسرافیل جو سور پھونکیں گے وہ ان کا پھونکنا بھی دو قسم کا ہوگا. تو اپنا کام اب بھی کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ وہ لوگوں کی جو موجود ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا نفخ سور سے, اور دوسرے دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اس میں دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ دو تین جلسات سخت تھے. لیکن بہرحال اس مرحلے سے گزرنا تھا تاکہ کچھ اذہان کھل جائیں, کچھ چیزیں معلوم ہو جائیں.
تو السلام علیکم.
السلام علیکم.